저거 이 저거 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإنما الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أخرجه الشيخان وما من محدث إلا نقد أسانيده وصحها اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. انسانی زندگی میں ایک انقلاب شیطان کی وجہ سے آتا ہے اور وہ سراسر نقصان کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تین مخلوقات پہلے پیدا فرمائی، فرشتے، ملائک، جنات اور انسان. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، دہکتی ہوئی آگ اور اس کے گرم شعلے سے جنات پیدا کیے گئے، اور آگ کے چمک سے، روشنی سے، کارآمد حصے سے ملائک پیدا ہوئے. صحیح مسلم میں ہے ان الملائکۃ خلقت من النور. اور انسان تو انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرتا ہوں. اللہ تعالی نے اپنی خاص حکمتوں کے تخت ملائک کا نظام سماوات میں مقرر فرمایا ہے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، ملائک کا تعلق آسمانوں سے، وہ ارواح کی طرح وجود رکھتے ہیں، روح بالائی ہے. اور جنات میں کچھ خصلتیں ایسی ہیں جیسے شکل بدلنا، نظر نہ آنا، آنن فانن پہنچنا، بڑے سے بڑے وزن بوجھ کو آسانی سے اٹھانا. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، بخاری مسلم. انسان کے خون میں دوڑ لیتا ہے، جہاں جہاں خون پہنچتا ہے وہاں شیطان جا سکتا ہے. ملائک سے تمام افعال خیر کے صادر ہوتے ہیں، حمیدہ صفات اور حسین خصلتوں کے متصف ہیں. فرشتگان خداوندی کے ذمہ کو ایسا کام نہیں لگایا گیا. بعض روایات میں ہے کہ موت کا شعبہ جو اسرائیل کو دیا گیا تو وہ بڑا غمگین ہوا، بارگاہ عزدی میں عرض کیا کہ جان بھر کا مصیبت میرے حوالے کر لی. کسی کی ماں مرے گی کسی کا باپ مرے گا, کسی کا بیٹا مرے گا کسی کا بھائی, کہیں کا بادشاہ کہیں کا فقیر کہیں کا ولی کہیں کا نبی, سب مجھے برا بھلا کہیں گے. حق تعالیٰ نے کہا کہ میں بیچ میں سبب ڈال دوں گا. وہ حادثہ بہت تیز ہوا, ایسے حادثے سے کوئی بچتا نہیں. آنکھ بڑی بڑک اٹھی, جہاز بڑی بلندی سے نیچے جا گیا, بخار بہت تیز تھا اور کینسر ہو گیا اور ہارٹ نے کام چھوڑ دیا, گردے ناکارا ہو گئے, ڈاکٹر نے محنت نہیں کی, بیماری کی تشخیص نہ کر سکا. اسباب ڈال دوں گا, لوگ اس کی طرف ملامت پہنچائیں گے, تیرا دامن چھڑا لوں گا. اس انسان کو عجائب پیدا کیا, یہ بنا مٹی سے ہے اور اس کو کام ملائک کے دے دیے, تسبیح تحمید تکبیر عبادت طاعت تقوی پرہیزگاری ورع احتیاط. لیکن زمین پر رہتے ہوئے ملک بننا دشوار ہے. وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین, ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا کہ یہ کچھ کھائے نہیں, نہ کھاتے تو نہ مرتے. مرنا ہے, ایک ٹینکی لگائی ہے, اس کو بھرتے رہو صبح و شام تاکہ جلدی پھیپھڑے کام چھوڑ دے, معدہ کمزور ہو جائے, خون نہ بننے لگے, جگر کام چھوڑے, دل فیل ہو جائے, چل روانہ ہو جا. اور جن کو مارنا نہیں تھا ملائک ان کو کھانے پینے سے مبرہ کر لیا. ملائک لا یاکلون ولا یشربون ولا ینامون ولا یتناسلون, نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں, نہ نسل و افزائش ان کے ہاں ہے, ان چیزوں سے مستثنا ہے. ایک ہی دفعہ سب پیدا ہوئے اور جب اللہ چاہے گا تو آیا ملائک مریں گے یا نہیں. درست بات یہ ہے کہ ان پر تغیر واقع ہوگا. بس کہتے ہیں کہ نہیں ملائک فوت ہوں گے اور آخرت کے لیے نئی مخلوقات پیدا ہوگی. جنت میں ملائک کا ذکر نہیں مل رہا ہے, وہ جنتی مخلوقات کا تذکرہ ہے. البتہ آٹھ فرشتے جو اللہ کے عرش پکڑے ہوئے ہیں اور چار مقرب جبرائیل اسرافیل میکائیل عزرائیل, ان کے بارے میں راجح یہ ہے کہ صرف تغیر آئے گا. جیسے ایک آدمی کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, بس پھر تازہ ہو جائے گا. یہ تغیر کل موت ہوگا. انسان کو ایسا بنایا کہ جب یہ کھانے پینے نہ کرے تو بھی مضمحل ہو جائے گا, تو کھانا پینا بھی ضروری ہے. اس کو اطباء قوام حیات کہتے ہیں, زندگی گزارنے کا طریقہ اور سبب. اور جب یہ اس میں زیادتی کرتا ہے تو سینکڑوں بیماریاں پیچھے لگ جاتی ہیں. اطباء کہتے ہیں آدمی سے آگے پیچھے بیماریاں کڑی رہتی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے کہ یہ اتنا کھائے کہ یہ سانس نہ لے سکے اور یوں پکڑ لے. جس طرح بادشاہ کے خلاف جو عناصر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ فوج ہٹ جائے اور وفادار گارڈ ہٹ جائے تو وہ ہاتھ ڈالے. اس طرح سینکڑوں بیماریاں دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی کڑی ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ بسیار خوری, زیادہ کھانا. بس جو شخص زیادہ کھائے گا وہ سمجھو کہ ہر بلا میں مبتلا ہوگا, وہ کبھی بھی صحت مند نہیں ہوگا اور نہ زندگی کا اس کو مزہ ملے گا, وہ افسوس اور حسرت کے دن پورے کرے گا. اور جتنا کھانا کم کرے گا اتنی راحت پائے گا, روح صاف ہو جائے گی. اور یہ زمین پر ہوگا لیکن نگاہ عرش سے ملے گی. قلت طعام و قلت منام اور کم کھانا کم سونا اور کم بولنا قلت الکلام بہت زیادہ باتیں کرنا بھی باعث شرم ہے. بعض آدمی اتنی باتیں کرتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اس سے جان کیسے چھوٹے گی, یہ تو خاموش نہیں ہوتا. بعض روایات میں ہے کہ فرشتے واسطے دیتے ہیں اللہ کا کہ بس کرو ہم لکھ لکھ کے تھک گئے, تیری مشین تو ختم ہو ہی نہیں رہی. اس لیے کہتے ہیں کہ کم بولو تو قدر سے بولو گے, زیادہ بولو گے تو بے قدر ہو جاؤ گے. اور یہ انسان صحت مند میں اور مجنون میں فرق ہے. مجنون کے کلام میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا, صحت مند کا کلام شیرین ہوتا ہے, دل ربا ہوتا ہے, جمال آرا ہوتا ہے, تول ترازو سے ہوتا ہے. پہلے تولو اور پھر بولو. ایسی کلام سے ہی سارا نظام بنتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 100 سال کا کافر اس کلمے کو اخلاص سے پڑھ لے مسلمان, سارا کفر چھٹ گیا, ختم ہو. کچھ ایسے کلمات ہیں وہ کہے 100 سال کا کلمہ ایمان دین سب ختم ہو گیا. مرتد واجب القتل, حج باطل, دوبارہ حج کرے گا, نکاح باطل, دوبارہ نکاح کرایا جائے گا اگر بحال ہوا, ورنہ گردن زنی ہوگی اس کی. یہ کلام ہی انسان کا زمان ہے اور سب سے بڑا امان ہے. اس لیے ہمارے پشتوں کا مشہور شاعر خوشحال خان خٹک کہتے ہیں, ہم قلاد ہم بلاد اخبل جبا او خا غد چکوی خوگی خبرے. یہ زبان قلعہ بھی ہے, دنیا آپ کے گرد جمع ہوگی اور آپ کے جوتے سر پہ رکھیں گے اور آپ کا احترام کریں گے, اور یہ زبان جو ہے نا یہ موت کے تختے تک آپ کو پہنچا دے گی, تختے دار پہ کڑا کر دے گی, ایسے فضول بات آپ کر لیں گے. ایک کلمہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں میں نے قبول کی ہے گاؤں کے سامنے, اجنبی ہے منصوبہ منکوہ بن جاتی ہے, عمر بھر کے لیے پردے اٹھ گئے, اپنائیت آ گئی, رشتہ استوار ہو گیا, نکاح منعقد ہو گیا. وہو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ تعالی نے مٹی سے اور پانی سے ایک انسان پیدا کیا. اشارہ کیا کہ حقیقت کیا ہے, مٹی ہے اور پانی ہے. فجعلہ نسبا وسہرا, پھر اس کو نسب اور سسرال کے دھاگے پہ پھرویا. نسب کی طرح سسرال بھی رشتہ ہے, لیکن نسب رشتے اصلی ہے اور سسرال رشتہ سببی ہے. اگر بیوی درمیان سے نکل گئی رشتہ ختم ہو جائے گا, لیکن نسبی رشتہ تو رہے گا. اور فقہا نے ایک جیسے احکام جاری کیے, جیسے اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہے. اپنی ماں تو کیا ہے کہ اپنے باپ کی کوئی اور منکوہ آ گئی, وہ بھی ماں کی طرح حرام ہے. ستیلی ماں کے ساتھ بھی اسی طرح حرمت ہے, احترام ہے, تقدس ہے, کیونکہ وہ آپ کے باپ کی نسبت سے آئی ہے, اس کے نکاح میں. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم, تمہارے باپ کی جو منکوہ ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے. بخاری شریف میں کہ ایک شخص کا آپ کو بتا دیا گیا کہ اس نے اپنی باپ کی منکوہ سے نکاح کیا ہے, آپ نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ پکڑ لو اور زندہ جلا دو آگ میں. بہت غصے میں تھے آپ. تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی کو کہا کہ تم پیچھے چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ صرف سر کاٹ کے لاؤ اور آگ میں مت جلاؤ. لا یعذب بالنار الا اللہ, بخاری. آگ کی سزا تو صرف اللہ دیتا ہے, مخلوق کو جائز نہیں ہے کہ وہ مخلوق کو آگ میں جلائے. اس طرح ساس کے ساتھ بھی داماد کا رشتہ, وہ عبد اللہ انتخابات کے لیے ہے. بیوی رہے یا نہ رہے، ایک دفعہ جو ساس بنی ہے وہ ماں کی طرح محترم ہے، اور محرمہ تابعیدیہ ہے، یعنی کبھی بھی اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا. البتہ اور لوگ جیسے سالک، جب تک بیوی نکاح میں ہے تو سالک کے ساتھ نکاح ناجائز ہے. عوام میں مشہور ہے کہ سالی سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. تو حرام تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کام اصیل لوگوں کا نہیں ہے، یہ بدذاتوں کا کام ہے، ایک پر اکتفا کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ساس کو شہوت سے ہاتھ لگایا تو بیوی حرام ہو جائے گی. بس سسیاں بھی ایسی شرارتی ہوتی ہے، اور بعض داماد بھی ایسے بدچلن ہوتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ اس قسم کے داماد اور ساس کا پردہ ہونا چاہیے، کیونکہ گناہ کا اندیشہ ہے. ابن الامام نے فتح القدیر میں لکھا ہے. اسی طرح لکھا ہے کہ جو بھائی ہے سگا، ماں باپ کا بیٹا ہے لیکن بد کردار ہے، بد کردار کی علامت یہ ہے کہ گھر میں گناہ کی باتیں کرتا ہے. جو شخص گناہ کی باتیں کرے گا وہ گناہ بھی کرے گا، تو بہن اس سے، جوان بہن اس سے ہٹ کے رہے، فاصلے پر رہے، اس کے ساتھ نہ بیٹھے، نہ اس کے ساتھ گپ شپ لگائے، ورنہ وہ اس پہ بھی ہاتھ ڈال لے گا. باقی آپ زیادہ جانتے ہیں کہ معاشرہ کس ڈھپ پہ ہے. فیل اللہ المشتقا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. کہتے ہیں کہ یہ حرام و حلال کا فرق، اور حلال کا ارتکاب اور حرام سے بچنا، یہ ملکوتی صفات کا رنگ ہے. اس شخص کا رشتہ اوپر ہو رہا ہے، فرشتوں سے بن رہا ہے، فرشتے حرام نہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کے احکام کے خلاف نہیں کر سکتے، وہ وہی کرتے ہیں جن کی ان کو اجازت ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے حلال خور، گناہوں سے بچنے والا، اسے دیکھ کے تسلی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے نیک بندے کو دیکھا ہے. اس میں فرشتوی صفات پیدا ہوتی ہے، فرشتوں کا ہم رنگ ہو جاتا ہے، فرشتوں کے ساتھ خصال حمیدہ پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی عجیب شان ہے کہ جب گناہوں سے بچتا ہے، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے دور رہتا ہے، تو اس کی نظر آسمانوں پر رہتی ہے، عرش پر رہتی ہے، سبع سماوات پر رہتی ہے. اور یہ انبیاء کے اعمال، اولیاء کے افعال، فرشتوی صفات اپنانے میں بڑی سہولت پاتا ہے. دیکھو تو لمبی لمبی نمازیں پڑھے گا، دیر تک تسبیحات کرے گا، گناہ کی مجلسوں سے بچنا آسان ہوگا. یہ صفات ہے نا فرشتوں کی. معراج کی حدیث میں آپ نے کہا کہ میں نے فرشتے ایسے دیکھے جو نماز کے لیے کھڑے. بس نماز، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ صفون سب باندھے ہوئے. آگے گیا، میں نے دیکھا کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے نیت باندھ رہا ہے. اور آگے گیا، میں نے دیکھا ہاتھ بندھے ہوئے. ہاتھ نیت کے بعد باندھتے، پہلے سے نہیں باندھتے. جی بعض لوگوں کی عادتیں صف کڑی ہو جاتی ہے، تکبیر شروع ہوتی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، یہ بڑا پیارا متقی ہے، نماز کے شروع میں بے دینی کر رہا ہے. نماز کے شروع میں ہاتھ کھلے چھوڑنا سنت ہے، یہ کہاں سے بدنی شیطانی عادت ہوئی؟ ہر جگہ لوگ اس میں لگے ہوئے. مجھے بڑے تعجب دو باتوں پر ہے. ایک اس پر تعجب ہے کہ عرب و عجم میں لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہاتھ باندھ لیتے، بالکل فضول بیکار کام، غلط کام، نہایت بدخصلتی اور بدعت. نماز سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے ہاتھ کھلے چھوڑنا یہ سنت طریقہ ہے، اور اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھنا سنت طریقہ ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے ہاتھ باندھنا ایسا فضول کام ہے، جس طرح کوئی نماز شروع کرنے سے پہلے ایک ایک سجدہ کر لے. ایک اس پر مجھے بڑا تعجب ہے کہ نہ عرب میں نہ عجم میں نہ فقہ میں نہ اصول میں نہ فروع میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں, بلکہ فقہاء نے منع لکھا ہے کہ اس کو روک لیا جائے, یہ غلط کام ہو رہا ہے. دوسرا اس پر تعجب ہے کہ یہ قمیصیں جو سلتی ہے یہ اس طرح سلتی, کعبے کے امام کی ہو مدینے کے امام کی ہو قاضی القضات کی یوں سلتی, حالانکہ اس کا کوئی ایک فیصد جواز نہیں. جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں یہ میرا جبہ بھی اسی طرح ہوگا, قمیص بھی ایسی سلے گی, صدری واسکٹ ابا جبہ کوئی ایک رتی برابر کوئی شائبہ بھی اس کے جواز کا نہیں ہے. لیکن لوگ لگے ہوئے پتہ نہیں کہ کپڑے سینے پہ کہاں سے شیطان گھس گیا تھا, اور اپنی قمیص میں ایک آدمی مختار نہیں ہے اور اپنے کپڑوں پر اس کو اقتدار حاصل نہیں ہے اور وہ الٹے کپڑے پہنتا ہے. بٹن پٹی کو سیدھا کرنا ضروری ہے. جس طرح آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اور دائیں ہاتھ بائیں پر ہوتا ہے, اس طرح آپ قمیص کی بٹن پٹی واسکٹ کی صدری کی کوٹ کی شیروانی کی آبا کی جبے کی تمام چیزیں آپ کی ہے, آپ مسلمان ہیں, ان سب کو مسلمان کر دیں. تو بڑی حیرت ہے کہ لوگ کہاں سے لگ گئے اس میں. تمام درسوں میں بیانات میں جمعوں میں اس عاجز نے 10-12 سال سے واویلا شروع کیا ہے, تو اب جا کے کہیں روشنی نظر آنے لگی ہے. جن کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے اور فطرت خاصہ دیا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کپڑے صحیح کر لیں. اللہ اکبر و کبیرہ. بھئی کپڑے صحیح ہونا چاہیے. اب نوجوان ہمارے نماز پڑھتے ہیں, اللہ انہیں نمازی رکھے اور اللہ انہیں ہمیشہ پاک صاف اور عفت سے آراستہ رکھے, لیکن کونیا کھلی جس طرح اوپر تک کھلی, فقہاء نے لکھا ہے کونی نماز میں ڈھکنا ضروری ہے. حنابلہ کے یہاں تو نماز کالا دم ہو جاتی ہے, نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سر نہیں ڈھکتے. حالانکہ 1400 سال سے جو نماز آئی ہے وہ سر ڈھکی ہوئی نماز ہے. سر ڈھکنا تو بہت ضروری ہے. بازار میں اور گاڑی چلاتے ہوئے, کارخانہ چلاتے ہوئے, دفتر میں بیٹھے ہوئے, یہ بھی سر ڈھکنا چاہیے. کب پولیس والوں کے سر پہ ٹوپی ہے, فوجیوں کے سر پہ کیپ ہوتا ہے, کم از کم ان سے شرم کرنا چاہیے. نماز میں آ جاتے اور ننگے سر بیٹھے رہتے ہیں. مسجد اور کلب کا کوئی فرق دل و دماغ میں نہیں ہے, فرق بہت زمین و آسمان کا ہے. شیطان ایسے افعال کراتا ہے جس سے آدمی گٹھیا ہو جائے, نیچے چلا جائے. قرآن شریف میں ایک شخص کا ذکر ہے, بنی اسرائیل کے ایک ذاکر کا, ایک راہب کا, ایک پیر کا ذکر ہے. اس نے اتنا ذکر کیا تھا, اللہ تعالی کے ذکر کی ایک حد ہے اللہ کے علم میں, جب اس تک پہنچ جاتا ہے تو پھر جو منہ سے نکالتا ہے وہ ہوتا ہے. گفتے او گفتے اللہ بوت گرج از القوم عبد اللہ بوت. یہ ذکر کی خاصیت ہے, تاثیر ہے. جب آدمی ذکر کرتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے. الا ان ہؤلاء القلوب لتصدؤ, حدیث شریف ترمذی میں ہے, ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. وان جلاءها لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ سے چمک جاتے ہیں, سیقل ہو جاتے ہیں, صاف ہو جاتے ہیں. یہ ذکر کی خاصیت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آدمی جب ذکر کرتا ہے اس کے دل کو آرام ملتا ہے. اقم الصلاۃ لذکری, نماز بہترین ذکر ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, وہذا ذکر مبارک, تمام اذکار کی پونجی گنجینا خزائن وہ قرآن کریم ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پیغمبر کی زندگی ذکر ہے, ذکر الرسول. اور چونکہ قرآن کا ماہر ہونا, سنت کا ماہر ہونا, علم کا ماہر ہونا عالم کے لیے ضروری ہے، اس لیے علماء کا نام ہے اہل ذکر. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء سے پوچھا کرو، یہ قرآن بھی یاد رکھتے ہیں، سنت بھی یاد رکھتے ہیں، فقہ مسائل بھی یاد رکھتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم کے لیے قرآن میں کامل دسترس ضروری ہے، سنت سے آگاہی شرط ہے، اور اسی طرح فقہ سے بھی مضبوط شناسائی ضروری ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو اس پیر کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اس نے ذکر تو بہت کیا تھا اور وہ مقام بھی مل گیا جس تک پہنچنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن اس نے ایک زیادتی کی، اور وہ یہ کہ اہل حق کے خلاف دعا کی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بد دعا دے دی. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہاں جہاد کے لیے گئے تھے، اور وہ قوم جو تھی جس میں وہ پیر تھا، ذاکر تھا، بلعام بن بورا، لوگ اس کے پاس آئے اور اس نے کہا یہ موسیٰ اور اس کی قوم آئی ہے، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، آپ کچھ کرے. اس نے بد دعائیں دینے شروع کی. اب بد دعائیں جب دینے شروع کی تو سامنے بھی کلیم تھے، نبی زمین و آسمان میں اللہ کا سب سے پسندیدہ اور قریب ترین بندہ ہوتا ہے، تو وہ دعا واپس ٹکرا گئی. اس کو رجعت کہتے ہیں تصوف میں اور طریقت میں، جیسے ایک بچہ فٹ بال مارے اور وہ واپس اس کی طرف آئے، پتھر پھینکے اور ٹاس اس کا سر پٹے. بے موقع بد دعا کرنا اور جو بد دعا کا اہل نہیں ہے اس کے لیے بد دعا کرنا اپنی عاقبت برباد کرنی ہے. اس لیے بزرگان دین متعین بد دعائیں نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ جس طرح میں سمجھتا ہوں، اگر آپ کی نظر میں بھی اس طرح برا ہو اور آپ اس پر رضامند ہو تو میری یہ فقیرانہ استدعا قبول فرمائیں اور اس کو غرق کر. تو ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ غرق کیوں کرے، اس کو ٹھیک کر لے، اچھا کر لے. بخاری شریف میں کہ صحابہ نے قبیلے دوست کی شکایت کی، جانے نہیں دیتے، مارتے ہیں، سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، فدو علیہ حضرت بد دعا دے دے. اللہ آپ نے دعا کی اللہم اہد دوسن و اتینی بہم، یا اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس لے آئے. اسی قبیلے کا ابو ہریرہ تشریف لائے، وکفا بہم فخرا و شرفا، اس پورے قبیلے کے لیے قیامت تک کے لیے کافی. ابو ہریرہ راوی الاسلام. اللہ اکبر و کبیرہ. تو اس شخص نے جب بد دعا دی وہ بد دعا اس پہ پڑ گئی اور الفاظ کنٹرول سے نکل گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو دعائیں نکلنے لگی اور قوم کو بد دعائیں نکلنے لگی. تو اس نے کہا میرا مقام سلب ہو گیا، چھن گیا، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اب تم کسی طرح اپنی لڑکیوں کو، چوکریوں کو آراستہ پیراستہ کر کے حضرت موسیٰ کی فوج میں بھیجو، کسی طرح ان کو زنا میں لگاؤ. زانی قوم کی اللہ مدد نہیں کرتا ہے. اسی طرح ہوا، وہ قوم پٹ گئی، تباہ و برباد ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور رونے لگے کہ میں آپ کی اجازت سے آیا تھا، آپ نے کیا کیا، یہ تو بڑے کلیم اور بڑے لاڈلے ہیں. حق تعالیٰ نے کہا وہ فلاں خیمے میں دیکھ کے آؤ، وہاں اسی فیل میں وہ مردار ہو چکے تھے، وہ بچلن بھی اور بچلی بھی دونوں مردار ہو گئے تھے. تو اس شخص کو وہ پیر ذاکر و راہب، اس کو اللہ کہتا ہے مسلح کا مسل القلب، وہ کتے کی طرح ہو گیا، رہے گا اور بھونکتا رہے گا، اور سوائے کاٹنے کے اس کا کوئی اور کام نہیں ہوگا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، ہم تو اس کو اوپر لے جا رہے تھے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے گٹھیا کام کر کے اندر چلا گیا, دھنس کیا زمین میں. تو گناہوں سے, گٹھیا کاموں سے, ناجائز سے, حرام سے آدمی اوپر کے بجائے نیچے جاتا ہے, اور احتیاط کرنے سے, تقوی اور پرہیزگاری اپنانے سے آدمی بلند ہوتا ہے, اوپر جاتا ہے, اوپر جاتا ہے. کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری ملکوتی صفات ہے, فرشتوں کا کام ہے. تو جیسے کرو گے ایسے ہی پاؤ گے. جو فرشتوں والا کام کرو گے گناہ کے لیے تیار نہیں ہوں گے, بدچلنی کے لیے تیار نہیں ہوں گے, حرام خوری سے دور بھاگیں گے, تو ملائک کی صف میں شامل ہو جاؤ گے. اور اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر زمین پر شیاطین ہے, وہ چونکہ آگ کے دھکتی ہوئی شعلے سے پیدا ہے, جلن سے پیدا ہے, مذرت سے پیدا ہے, سیاہ, وہ جو سیاہ حصہ ہوتا ہے جلد, اس سے پیدا ہے. اس لیے جنات بدصورت بھی اکثر ہے. ایک دن ایک جن مجھ سے لڑنے آیا کہ سب تھوڑی بدصورت. میں نے کہا اکثر للکثر حکم الکل, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. اصل بدچلنی اس طرح ہے کہ چونکہ ان کا بڑا شیطان ہے اور وہ اغوا ہو چکا ہے اور وہ مردار ہو چکا ہے, اور وہ نفس کی وجہ سے, خواہشات اور تکبر کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے, تو جنات پر تباہی کے آثار بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی پیغمبر پیدا نہیں کیا, حالانکہ وہ پابند ہے احکام ماننے کے, جس کو علماء مکلف کہتے ہیں. جس طرح ہم مکلف ہیں کہ نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, روزہ رکھنا ہے, زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے, معروف اپنانے ہیں, منکر سے بچنا ہے, اسی طرح احکام ان کو بھی ہے. یا معاشر الجن والانس, کبھی کبھی ان کو پہلے اور ہم کو دوسرا خطاب ہوتا ہے. لیکن سرشت اور فطرت سیاح ہونے کی وجہ سے ان کو اچھے کام کرنا دشوار ہے. حقیقت میں ہمیں برا کام کرنا دشوار ہے. دیکھو, برے کاموں کے اوقات نہیں ہوتے, ان کے محلات نہیں ہوتے, ان کا ماحول مشکل سے ہوتا ہے, اس کے ارتکاب میں شرم ہوتی ہے, اس کے ذکر سے آدمی بے عزت ہوتا ہے, کسی پر وہ دبا لگ جائے تو قوم کی قوم بلیا میٹ ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلامی روایات میں, اسلامی تناظر میں برا کام کرنا مشکل ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی میں نماز نہیں پڑھتا, دماغ خراب. کوئی نہیں کہے گا جی میں تو زکات چوری کرتا ہوں, دیتے ہی نہیں. وہ کہے جی میں بہت دیتا ہوں, حساب کر لیں گے تو صفر نکلے گا. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں روزہ خور ہوں یا روزہ چور ہوں. کوئی بھی شخص کہے گا کہ جی بس میں نے ابھی حج کرنا ہے, بھائی کب سے مالدار ہو چکے, صحت مند ہو, اگلے سال فالج ہو جائے گا, بیماری لائق ہو جائے گی, بھیڑ اور رش برداشت نہیں کر سکو گے, وقت پر فریضے سے سبکدوش ہو جاؤ. فقہا کی دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت کہتی ہے کہ حج فرض علی الفور ہے, فوراً جائے, اور جتنی تاخیر کرے گا گناہ ہوگا. کیونکہ حق حق تعالیٰ نے بھی کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور حج فرض ہے, من استطاع الیہ سبیلا, بس جب وہاں تک جانے کا راستہ ہو گیا, جان بھی ہے اور مال بھی ہے, اور آپ کے آنے تک گھر والی بھی گزارا کر سکتے, آپ نکل جائیں حج کر کے آ جائیں. اللہ, یہ آخرت کا نظام ہے. نماز کا, زکوٰۃ کا, روزے کا, حج کا تعلق ہماری آخرت سے ہے. دنیا میں ہم اس کا ظاہر پورا کرتے ہیں. جس طرح ایک بچے کو آپ پڑھاتے ہیں, ایک شخص کو آپ ہنر سکھاتے ہیں, یہ ظاہر ہے, نتیجہ بعد میں نکلے گا. جب وہ مراد کو پہنچے گا تو نتائج آ جائے گا.
ان اعمال کا ثمرہ اور ان اعمال کا نتیجہ خیر وہ آخرت میں ملے گا،
آخرت بہت قریب ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا، شک ہی نہیں ہے اس کے آنے میں اور قریب ہونے میں. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ سمجھتے ہیں کہ دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم کہتے ہیں کہ بالکل سر پر آ گئی. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُ، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل آ گیا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، ارے خامخواہ بے پرواہی میں منہ موڑ رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں. دنیا کے اندر بعض اوقات ایک گناہ کا غلبہ ہو جاتا ہے، علماء اس کے سامنے بند باندھتے. اللہ، ایک زمانے میں ہندوستان کے اندر ہندوؤں نے ایسی تحریک چلائی تھی کہ مسلمانوں سے مباحثے کرتے تھے اور ان کو ہندو بناتے تھے. تو مولانا محمد قاسم نانوتی جیسے حضرات میدان میں اتر آئے، شاہ عبدالعزیز میدان میں آئے اور ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈتوں کو رام کر لیے، بالکل پر سرعام انہیں شکست و فاش دی اور ثابت کیا کہ رام چندر لکشمن یہ قابل تقلید لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے وقت کے غیر سنجیدہ انسان تھے. اسی طرح مہاتما گوتم بدھ. پھر انگریزوں کی حکومت آئی اور انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چینی تھی، تو اصل نشانہ ان کا مسلمان تھا. مسلمانوں کو طرح طرح بحران میں ڈالا، مجاہدین کے خلاف فتوے دیے کہ یہ قبروں کو نہیں مانتے اور بزرگوں کو نہیں مانتے اور ولیوں کو نہیں مانتے، تو اعلی حضرتوں کو کڑا کیا. عبدالرسول بدایون سے کڑا کیا اور عبدالسمیع رامپور سے. پھر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی نماز حدیث کے مطابق نہیں. مجاہدین چونکہ اکثر احناف تھے، بلکہ سارے احناف تھے، تو شمس الحق عظیم آباد سے اور نواب صدیق حسن قنوج سے اور میاں نذیر حسین دہلوی سے انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی تاکہ لوگوں کا مجاہدین پر اعتماد نہ رہے. اور جب ان دونوں باتوں سے نقصان کم ہونے لگا تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو کہا کہ آپ اپنے فرائض منصبی ادا کریں، اور اس نے باقاعدہ فتوی دیے کہ جہاد حرام ہے اور جہاد کو جائز سمجھنا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر. تیسری جلد خزائن کے اس کے جو خرافات ہیں ان کو یہ روحانی خزائن کہتے ہیں، اور میرے پاس جلد و صفحے محفوظ ہے، یہ سامنے موجود ہے. اور انہوں نے بقا اشعار میں بھی اور فتوے میں بھی کہا ہے کہ جہاد نہیں کرنا چاہیے، جہاد بہت خطرناک چیز ہے یہ، تاکہ انگریز رہے. یہ مذہبی بحران پیدا کیا گیا اور مجاہدین نے کچھ کوشش کی 1857 میں، لیکن نظم و ضبط نہ ہونے اور انگریز کے مقابلے میں بالادست ہونے کی وجہ سے انہیں اسباب کے درجے میں شکست ہو گئی اور بڑے خطرناک نتائج پیدا ہو گئے. جہاد جب آگے بڑھے گا تو مسلم امت کی عزت ہوگی، اور جہاد جب رکے گا یا شکست کھائے گا تو مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہو جائے. یہ یاد رکھے. تو پھر یہ فکر پیدا ہوئی کہ جہاد تو کرنا ہے، اور انگریز کو ہر حال میں ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کرنا ہے، یہ غاصب اور ڈاکو کو واپس پلٹنا ہے. تو کچھ ایسے اکابر اولیاء صلحاء جو رہتے یہاں تھے اور ان کی نظریں عرش پر تھی، جو انسانی شکلوں میں ملائک تھے، تو انگریز پادریوں سے گفتگو کے لیے مولانا رحمت اللہ کیرانوی جیسے لوگ آئے. ان کے دور میں پوری دنیا میں ان کے برابر مناظر نہیں تھا، اور یہ فکر بھی پیدا ہوئی کہ اب آئندہ مجاہدین ختم نہ ہو تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اس مقصد کے لیے رکھی گئی کہ ہمیشہ اللہ کا دین سربلند ہو اور توحید کا مسئلہ اٹل ہو اور سنت کا سنہرا عنوان زندہ باد ہو. شرک اور بدعت اور ان کے پجاریوں کا ہر محاذ پر قلع قمع ہو اور تمام دیوبینیوں کا سد باب. اور دارالعلوم دیوبند اس مقصد تاسیس میں 100% کامیاب رہا. انگریز کو بھی ہندوستان سے جانا پڑا. یہ اور بات ہے کہ آنے والوں میں وہ استقامت نہیں تھی اور جو ملک ان کو اسلام کے نام پر علیحدہ کر کے دیا گیا اس میں وہ اسلام کی پوری خدمت نہ کر سکے. 66-67 سال گزرنے کے باوجود اسلامی نظام پاکستان میں نہیں آیا. اور اسلامی نظام کا نام لینا ایک قسم کا ان کے خیال میں نامناسب ہے معاذ اللہ یا جریمہ ہے. اللہ المشتقی. آئے دن کی تکلیف, آئے دن کے شہری ابتری, آئے دن کے بدمنی, آئے دن کے قتل و غارت, خون خرابہ, یہ اسی کی سزا ہے جو اللہ کے ساتھ عہد شکنی کی گئی. عہد ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اب ایک جماعت اس کے درپے ہے کہ کسی طرح اسلام نافذ ہو جائے. ان کے اسلامی نام سیاست میں رنگ ڈنگ وہ آپ جانتے ہیں, لیکن علماء نے ان کے پشت پناہی کے لیے دینی مدارس قائم کیے, دارالافتاء قائم کیے, دارالعلوم قائم کیے, جامعات قائم کیے. اور وہی دارالعلوم کا سبق دارالعلوم دیوبند کا کہ قیامت تک مجاہدین ختم نہ ہو جائے. مجاہدین کو اس وقت تباہی ہوگی جب دینی مدارس بند ہوں گے. جب تک دینی مدارس دنیا میں کھلے ہوں گے اور ان میں تعلیم جاری رہے گی, جہاد ہمیشہ پروان چڑھے گا. جہاد صرف مار دھاڑ کو نہیں کہتے, جہاد اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کی کوششوں کو کہتے ہیں. 13 سال پیغمبر مکہ میں خاموش رہے اور آیت فرقان کی نازل ہوئی تھی, وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا, آپ ان کے ساتھ جہاد کبیر کر لیں. مولانا اشرف علی بیان القرآن میں لکھتے ہیں, آپ تبلیغ عام کر لے اور تام کر لے, ہر جگہ تک دین پہنچائے اور خوب پہنچائے, یہ جہاد ہے. یہ بھی جہاد. تبلیغی خری بسترے لے کے گلیوں میں گھومتے ہیں, مسجد میں جا کے بیٹھتے ہیں, اللہ کے دین کی فکر کرتے ہیں, لوگ کو نماز سکھاتے ہیں. قدرتی طور پر ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شرک اور بدعت سے بھاگ جاتا ہے, انگریزی نظام سے بچ کے دینی مدرسوں میں آ جاتا ہے. یہ جہاد کا ایک حصہ ہے. تمام مدارس, تمام مساجد وہ جہاد کے مورچے اور قلعے ہیں, لیکن جہاد نام مار دھاڑ کا نہیں. جہاد کا نام سنتے ہی امریکنوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں. یہاں تک کہ اسرائیل اتنے خوفزدہ ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے کہا, ہم آپ کو اپنی گاڑی میں بیت المقدس دکھاتے ہیں, لیکن ہم کیا کریں, انتم مشائخ طالبان, تم لوگ پاکستان کے علماء سب کے سب مجاہدین کے اساتذہ ہیں. امریکہ کے میزائل, ٹیکنالوجی, ایٹمز, وہ سب شکست خوردہ ہو گئے. ایمان کی قوت کے سامنے اسباب نہیں چلتے. اصل ایمان کی قوت پیدا کرنے کے لیے دینی تعلیمات ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے, دینی مدارسوں کا تسلسل ہے, خطبے ہیں, واعظ ہے, درسیات ہے. یہ دینی روشنی آگے بڑھانے کے لیے. کبھی کمزوریاں بھی پیش آ جاتی, ارے جی اسلامی بینک ہے, شاباش. اسلام نہیں ہے اس کا بینک ہے, شاباش ہے. اسلام نہیں ہے, ہر وہ قانون جو اسلام میں نہیں ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, لیکن بینک اسلام کا آ گیا ہے. کیا مطلب؟ میں نے ایک بینکر سے پوچھا, میں نے کہا کیا چیز اندر لائے ہو, جس سے اسلامی بینکنگ ہو گئی، اس نے کھلی نہیں، خالی بورڈ لگا لیا. میں نے کہا کیوں؟ کہا جو اس نام پر بینک میں پیسہ رکھتے ہیں وہ بھی آ جائے ہمارے یہاں، اندر کچھ نہیں. اور وہ جو بڑے بینکرز بنے ہیں عالمی، ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے 15 کتابیں لکھی ہیں، اس میں جواز نہیں ہے. یہ کتابیں تو آپ نے ہدایہ اور فتح القدیر اور عین الہدایہ کے تراجم کیے، وہ کتابیں تو حق ہے، لیکن بینکنگ اصطلاحات نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. بینک علیحدہ نظام ہے. بینک سٹیٹ بینک عالمی منڈی کا ممبر اور رکن ہے، اور عالم کی منڈی سود پر قائم دائم ہے. بینک کبھی بھی اسلامی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں آپ بنائیں اور لوگوں کو پیسے دے کے زراعت کرے، اس کی تجارت کرے، اس کی پلاٹنگ کرے، اور وہ پیسے ملیں گی بھی نہیں دوبارہ، بینک ختم ہو جائے گا. بینک کا کرایہ دینے کے لیے بھی نہیں ملیں گے. آپ کو اس زمانے کے لوگ معلوم ہیں جو پیسے لے لے وقت پر واپس کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے بھی شروع میں ایسی کوشش کی تھی، وہ ناکام ہو گئی. تو نام ہے بینک اسلامی کا، لیکن بڑے فکر اور درد اور عذر کے ساتھ عرض ہے کہ اس میں اسلام کی بو بھی نہیں، اسلام کا ایک رنگ بھی اس میں نہیں ہے، بلکہ اسلامی بینک غیر اسلامی سے زیادہ خراب ہے. وہاں جاتے ہوئے یہ سوچ کے جائے گا کہ گناہ ہے، یا اللہ مجھے اچھا کاروبار اور پاک رزق عطا فرما، لیکن یہاں جاتے ہوئے گا ارے تو اسلامی ہے، تو توبہ بھی نہیں کرے گا، اور ہے غلط. جب یہ تحریر علماء لکھ رہے تھے کہ اس کا وہی حال ہے جو اور بینکوں کا ہے، تو میں نے آواز دی کہ اس سے زیادہ خراب ہے، کیونکہ عام بینکوں میں گناہ سمجھ کے جاتے ہیں توبہ ہو جائے گی، لیکن یہاں ثواب سمجھ کر جاتے ہیں، اس کی توبہ مشکل لگ رہی ہے. بہرحال اس پر تفصیلات میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ہمارے ادارے کی طرف سے ماہنامہ الاحسن کا خصوصی اشاعت، نام نہاد اسلامی بینکاری، علماء کے فتاوی، تحریر، تفصیل کی نگاہ میں، تناظر میں 400 فقہا اور مفتیان اعظام نے، ان میں بینکروں کے مشائخ اور اساتذہ بھی شامل ہے، انہوں نے لکھ کی دیا ہے مہرے لگا کر، دستخط کر کے، کہ موجودہ نظام جس کو غیر سودی اور اسلامی کہا جاتا ہے یہ درست خطوط پر قائم نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اسلامی برتاؤ کرنا جرم ہے. لہذا 750 صفحات پر مشتمل جامعہ عربیہ احسن العلوم کے نشر و ارشاد کے شعبے نے شائع کی ہے، آپ بھی اس کے نسخے حاصل کریں اور اسٹڈی کریں. میں موجود ہوں، جو اشکال ہوگا اس کے جوابات دوں گا، اس میں مسئلے کے مخالفین، اس کے اشکالات، اس کے جوابات. ہمارے الاحسن میں ماہنامہ 10 قسطیں ایشیا کے مقتدر ادارہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی مفصل کتاب، ملک بھر کے مفتیوں کے فتاوی، اور انہوں نے جو بینک کے جواز میں کچھ کوشش کی، اس کی حقیقت، اس کے جوابات، اور اس کو تس نس کرنے کے طریقے، اور اس میں جو شیطانی مکر اور لفظ ہے، اس کی پوری وضاحت کی گئی جو اس ممبر یا چند لمحوں میں نہیں ہو سکتی. آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ امت کو سود سے بچائے، حرام سے بچائے، اور اسلام کو غلط حملوں سے بچائے اور غلط استعمال سے بچائے. اس لیے آپ آرام، تسلی، شوق سے ماہنامہ الاحسن کا نام نہاد اسلامی بینکاری نمبر حاصل کر انشاءاللہ خیر ہوگی. وآخر دعوانا. اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر عمرہ قبول کرے. آمین. اس بار عمرے پر ہر جگہ تصویر کا فتنہ دیکھا گیا. رافضی وہاں جا کر خوب تصاویر کھینچ رہے ہیں, ان کعبے کے سامنے پوز کھینچ والے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا آپ کے دوست صالح حمید نے جمعہ پڑھایا, ہم سب نے آپ انہیں اس مسئلے پر کہا ہوگا مگر انہوں نے قوم لوط پر خطبہ دیا. بیت المقدس جاتے ہوئے کیا آپ کے دل میں اسے فتح کرنے کا خیال آیا ہے؟ آپ احسن سے اعلان کر دیں. انشاءاللہ ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ دوبارہ فتح ہوگا انشاءاللہ. میری دکان آٹا چینی گھی وغیرہ کی, ہمارا ادار کا سلسلہ رہتا ہے, ہمارے بھی لوگوں پر ہوتا ہے اور ہم پر بھی مل کمپنی والوں کا ہوتا ہے, جو کہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. موت ہر حق انسان اس دوران مر جائے اچھا اور وارث کی قرض ادا نہ کرے تو اس مرنے والے پر کیا اثر ہوگا؟ کیا آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی؟ جی ہاں, مدیون کے جنازہ پڑھنے سے انکار کیا آپ نے. اگر کوئی شخص اسپتال میں ہو بیماری کی حالت کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے, اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو اتنی نمازوں کا فدیہ دیا جائے. ایک نماز کا اتنا فدیہ ہے جتنا ہم فطرانہ دیتے ہیں, اور حنفیہ کے ہاں روزانہ چھ نمازیں وتر مستقل ہے, اس لیے چھ فطرانے یومیہ ادا کریں. جو نماز وینٹیلیٹر پہ قضا ہوئی وہ بھی فدیہ ادا ہوگا. کیا دعائے قنوت کے بعد اور دعا مانگنا جائز ہے؟ جب جائز ہے. فرض و سنت نمازوں میں کون سی صورت پڑھنا چاہیے؟ قرآن کی ہر صورت پڑھی جا سکتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرکب الحمارا. اس حدیث کا اردو میں ادب کے دائرے میں دیکھ کر کیسے ترجمہ کرے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دراز گوش کی سواری فرمائی ہے. عربی زبان میں احجاف کا کیا مطلب ہے؟ احجاف بظاہر سر کا اندرونی ایسا کھلا ہو کنارے پر بال ہو, وہ حجف ہے. اللہ آپ کے عمر علم عمل میں اضافہ فرمائے. ایک مہینے کے وہ غیر موجودگی کی وجہ سے تو اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیے. تعزیت جب بھی ہو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بہتر ہے, گو بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا ہو سکتی ہے لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بہتر ہے. تعزیت کی دعاؤں میں اہل حق کا ہاتھ نہ اٹھانا غیر حق عمل ہے. زید نے نماز عشاء وتر سمیت پڑھ لی, اب اگر کہیں نماز با جماعت ہو رہی ہو کیا زید اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, نفلوں کے درجے میں شامل ہو سکتا ہے لیکن وتروں کے بعد نفل نہیں ہے, اس لیے بہتر یہ کہ نہ شریک ہو. میرے اور میرے پڑوسی گھر کے بیچ میں گیلری ہے ہوا وغیرہ کے لیے, جس میں میرے پڑوسی بہت بڑا کمرشل جنریٹر لگوا رہے تاکہ بجلی پیدا کر کے پورے پلازے کو بجلی بیچے اور پیسے کمائے. جنریٹر کی گیس لائن بھی چوری کی لگوا رہا ہے. ہم نے منع بھی کیا کہ ایسا نہ کریں, بہت تکلیف ہوگی, ہمارے بچوں کی نیند میں بہت دشواری, لیکن نہیں مانا. کچھ غنڈوں سے دھمکیاں بھی دلا رہا ہے. برائے مہربانی ہمارے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, سب کو ہدایت دے کے اپنے پڑوسی کی تکلیف کا آمین. اللہم آمین. کیا بھانجی یا بھتیجی کی بیٹیاں محرم ہے؟ جی ہاں, بھانجی اور بھتیجی وہ بھی محرم ہے اور اس کی بیٹیاں بھی مامو و تایا کے لیے محرم ہیں. دیوبندی اور روائی میں کیا فرق ہے؟ عموماً وہابی کا اطلاق غیر مقلد پہ ہوتا ہے. اگر قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے تو حضرت عیسیٰ کو کیسے نام؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم تو ان کا نام ہے, وہ اللہ کے معجزے سے پیدا ہوئے. اذان کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا درست ہے لیکن سنت نہ اٹھانا ہے. مولانا مفتی کفایت اللہ نے کفایت المفتی میں اذان کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا لکھا ہے, لیکن شان ورشا صاحب نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ جن مواطن میں دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں ان میں اذان کے بعد والی دعا بھی ہے. تو حاصل اس طرح نکلے گا کہ سنت دعا اللہ رب ہذہ دعوت تامہ جب پڑھی جائے تو حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کے مطابق ہاتھ نہ اٹھایا جائے, اور اگر اپنی کوئی مراد دعا مانگی جا رہی ہے تو ہاتھ اٹھائے. اللہ تعالیٰ کی فاض فرمائے ہمارے ورک شاپ کے کلر اور ڈینٹر ہمارے نہیں لین دین سے بہت زیادہ چلتے ہیں, آپ اس کا حل فرمائے. میں آپ کے شو روم کا آدمی نہیں ہوں, یہ شو روم والوں سے کہے. سرما آنکھوں میں لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تین سلائی دائیں آنکھ میں اور تین سلائی بائیں آنکھ میں, رات کو سوتے وقت ڈالنا بہتر ہے. میری بہن پردہ کرتی ہے اور اس نے ڈاکٹر کی تعلیم مکمل کی, آج کل ہاؤس جاب کر رہی ہے, اس نے پوری تعلیم پردے میں حاصل کی اور آج کل اس کے رشتے آ رہے ہیں, مگر عقیدے اور پردے کی وجہ سے منع کر دے. آپ سے گزارش ہے آپ کو دعا بتائے, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور آپ کی بہن کو اس سے بھی عزت کا رشتہ عطا فرمائے جس میں اس کی استقامت اور حجاب محفوظ ہو. اللہ آپ کو صحت بخشے اور بہت سارا علم عطا فرمائے. امین. میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہے, ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا, ان کے لیے دعاؤں کی اللہ صحت شفا دے. میری دادی امی کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست. امین. بہت شکریہ, اللہ آپ کو اپنے افواہی جسمانی حفاظتی ایمان میں رکھے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جنہوں نے اپنے دکھ درد کا اظہار کیا ہے اللہ انہیں مداوا عطا فرمائے, جن کی بیماریاں ہیں اللہ انہیں صحت شفا عطا فرمائے. ہمارے عزیزم محمد انور شاہ کے ولیمے میں کچھ مہمان آئے, ان میں سے کچھ رخصت ہو رہے, دعا فرمائے اللہ ان کا سفر بخیر بحفاظت بعافیت فرمائے, اور ہمیشہ اللہ انہیں خوشیوں میں شریک کرے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. نبرائی میں صلی اللہ تعالیٰ